والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا جو موضوع بحث تھا وہ یہ کہ پروردگار عالمین نے فرمایا کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اور اس کی خلقت کو کامل کرنے کے بعد جب ہم نے اسے اس دنیا کے امتحان میں بھیجا تو اسے سبیل کی یعنی راہ کی ہدایت دے کر دیا. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے کہ سبیل سے کیا مراد ہے. سبیل انسان کو ایک اور بزرگ تر راہ یا شاہراہ پر پہنچاتی ہے جس کا نام سراج ہے. اور ہم اس چیز پر بحث کر رہے تھے کہ جب خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ہدایت کی تو یہ ہدایتیں کتنے قسم کی ہیں اور ان کی نوعیتیں کیا ہیں. یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہدایتیں بنیادی طور پر دو جہتوں میں ہیں. ایک ہدایت تکوینی ہے, ایک تشریعی. تکوینی ہدایت جو انسان کو اس کی خلقت اور اس کے وجود کے ساتھ عطا ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص پیدا ہوا اور اس کے ساتھ, یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہو کے پیدا ہوتا ہے بلکہ ہدایت یافتہ ہو کے پیدا ہوتا ہے. اور اسی پر ہی ہماری بحث بنیادی طور پر مرکوز ہے کہ اصل چیز, اصل کام اس ہدایت کو اجاگر کرنا ہے جس کے ساتھ خدا نے ہمیں پیدا کیا. یعنی یہ اس بات پر ہمارا فوکس تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس ہدایت کو سمجھنا اور اسے اجاگر کرنا جس کے ساتھ ہر انسان پیدا ہے. اور اصطلاحاً جس ہدایت کا نام ہے فطرت, ہدایت فطری. اس کو پچھلی دفعہ بلکہ پچھلے دو سلسلوں میں میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہدایت فطری بنیادی طور پر ہمیں کس طرف لے جاتی ہے کہ ہر انسان اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے الہ کا, اپنے معبود کا شعور رکھتا ہے کہ مجھے کسی نے خلق کیا ہے اور مجھے اس کی بندگی کرنا ہے, اس کے آگے چلنا ہے. ہر انسان بنیادی طور پر اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے, یعنی وہ ہستی کہ جس نے مجھے یہ زندگی عطا کی اور وہی میری اس زندگی کو پروان چڑھانے والا ہے, آگے لے جانے والا ہے, کمال میں پہنچانے والا ہے. یہ دو چیزیں جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے دیکھی, جو معبود کی تلاش اور رب کی تلاش, یہ دونوں انسان کے ساتھ ہیں, اس کی فطرت میں پائی ہیں یہ دو قسم کی جستجو. اور جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بحث کو, اس حجت کو جہاں پہ لے جا کے کنکلوڈ کیا ہے, اختتام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو معبود ہے وہی رب ہے اور وہ ہر شرک سے پاک ہے. اور نتیجہ آپ نے یہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پر کسی بھی اصطلاح سے آ رہی ہے, یعنی اس میں خدا کے بارے میں کوئی اصطلاح نہیں استعمال کی گئی کہ جیسے یوں کہیے کہ کسی اسم خدا کے ذریعے سے اس کو تعارف نہیں کرایا گیا, بلکہ جس ہستی کی انسان تلاش میں ہے اس کی کوالٹی اور اس کی پراپرٹیز کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا. انہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی پرستش کرتا ہوں, میں اللہ کی طرف اپنے رخ کو پھراتا ہوں, یا میں اس کی طرف رخ کو پھراتا ہوں, بلکہ بالکل موسٹ بیسک اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنی جہت کو اس کی جہت کے رخ پر موڑ لیا میں نے, جو کون ہے, آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا پیدا کرتا ہے. فطرت السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کو, ان کی بنیادوں کو پیدا کیا. فطرت کے اگر لفظی معنی آپ دیکھتے ہیں تو فطرت کے لفظی معنی ہیں کسی شے یا نوع کی بنیاد, کسی شے کی بنیاد اس کی فطرت ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کے بنیادی حقائق کو جس نے خلق کیا ہے میں نے اپنے رخ کو اس کے طرف کیا ہے. وما انا من المشرکین, اور اس رخ کے پھرانے میں اس جہت کو اس کی جہت سے ملانے میں میں کسی شرک کو روا نہیں رکھتا. یہ موسٹ بیسک فکری اسٹیٹ کہ جہاں پر انسان کی فکری ہدایت اس کو لے جاتی ہے جہاں تک پہنچا ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی اور تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ پچھلے جو سورہ دہر کے اندر کچھ باتیں تھیں اس کو بھی کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں کہ ایک سوال ہمارے سامنے بہت بڑا پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کے دماغوں میں, کیونکہ بات ساری ہوتی ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ یہ نہیں کہ آپ ایک بات کو سنیں اور قبول کر لیں, بلکہ اس پر جرا بھی ہونا چاہیے, اس پر سوالات بھی اٹھنے چاہیے, اس پر اشکالات بھی آنے چاہیے. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم فطرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فطرت جو ہدایت تکوینی یہی اصلی ہے, یعنی ہر انسان اپنے وجود کے اندر اپنے معبود اور اپنے رب کا جو شعور رکھتا ہے وہی اصلی چیز ہے, اور باقی تمام چیزیں یا تو اس کو سپورٹ دیتی ہیں یا اس کو اجاگر کرتی ہیں. اگر انسان اس شعور سے محروم ہے تو کسی قسم کی شریعت یا پیغمبر اس کے لیے کارآمد نہیں. یعنی اگر انسان توحید کے فطری شعور سے آ رہی ہے اس کو اس نے گم کر دیا, کھو دیا جو چیز خدا نے دی تھی, تو پھر اس کے لیے نہ کوئی شریعت کام آنے والی ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی امام. ہم ایک چیز کی اتنی بنیادی اہمیت اور حیثیت اس کے لیے قرار دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو, یعنی وہ چیز انسانوں میں نظر کیوں نہیں آتی کہ جس طریقے سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب پہلی دفعہ انسانی معاشرے میں آئے ہیں تو ان کی پہلی تلاش اور جستجو اپنے معبود کی تھی. پہلا سوال انہوں نے کیا آزر سے کہ یہ کیا ہے جس کی تم پرستش کر رہے ہو. یہ سوال انسانوں میں عام طور سے کیوں نہیں پیدا ہوتا, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر افراد اور انسان ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں پوری کی پوری, اور اس چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں لگتی کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں, میرا رب کون ہے, میرا اس سے رابطہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس سے تعلق ہونا ہو کہ کسی کی بات نہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, کیا اس کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اس کے کیا ریزنس ہیں, یا واقعاً, یا ہم دوسرا سوال یہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ جس فطرت کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صرف چند انسانوں کو دیا اور اکثریت انسان اس سے محروم, کہ حضرت ابراہیم جیسے کچھ لوگوں کو خدا نے ایک ہدایت کی فطری دے دی اور باقی ہم جیسے لوگوں کے پاس ہوئے, اس سوال کو بھی اٹھایا جا سکتا. کیونکہ اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں میں عرض کروں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہر انسان کو اپنا جج اور اپنے اوپر گواہ ہے اپنے نفس پر. تو کچھ چیزیں ہم ایسی محسوس کرتے ہیں یا جیسے میں نے محسوس کی ہیں کہ جس سے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ بات غلط نہیں ہے فطرت پر. میں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثال آپ کو دوں کہ بہت پرانے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ پڑھا ہم نے ایکو سسٹم کے بارے میں. ایکو سسٹم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دنیا کا نظام ہے اس میں ہر چیز دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے اور سائیکل ہوتی ہے. یعنی جیسے پانی ہے, آکسیجن ہے جس میں سانس لے رہے ہیں. اب 6 ارب انسان جب سانس لیتے ہیں تو وہ آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کے نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ انہیل کرنے کے سانس لینے کے قابل نہیں ہے. تو پھر یہ کون سا سسٹم ہے کہ جو ہمارے لیے فضا میں آکسیجن کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے, یعنی ہمیں اس بات کی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی مقدار کم ہو رہی ہے. یہ کیا ہے, آپ کے جیسے درخت ہیں کہ جو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن بنا کر نکالتے ہیں. اسی طریقے سے پانی کی سائیکل ہے کہ پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ پانی ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے کہیں اور سے آ رہا ہو, بلکہ جتنا پانی اس دنیا میں ہے اتنا ہی ہے. वो पूरी साइकिलिंग के एक स्टेप से गुजरता है, यानी गंदा होता है फिर दोबारा साफ होकर आ जाता है बादलों के जरिए से या पहाड़ों चट्टानों नदी नालों के जरिए से। तो ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, जितने भी हैवानात हैं सब की जिंदगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मिट्टी में नबातात उगती, नबातात को हैवानात खा लेते हैं, हैवानात एक दूसरे को खा लेते हैं, और उसके बाद यही सारे हैवानात बशमूल इंसान दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं, साइकिल पूरी हो जाती है। यानी यही जिस्म जो उन पौधों को उन हैवानात को खा रहे थे दोबारा मिट्टी में चले गए, फिर मिट्टी बन गए। तो ये जो इकोसिस्टम है कि जिसमें इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सारी चीजें एक दूसरे से मरबूत है, इन्हें कोई शय भी इस दुनिया में आप दीगर आलमी की ना छोड़ रहे, हमें नहीं पता, लेकिन जो आलम हमारे नजरों के सामने है उसमें कोई चीज भी इन आइसोलेशन तनाई और अलहदगी में जिंदगी नहीं गुजरती, बल्कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से किसी न किसी दर्जे पर मरबूत हैं। तो जैसे जब ये चीज हमने पढ़ी तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा एहसास हुआ कि इसका मतलब ये है कि इन सब का बनाने वाला एक, यानी हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन ये अच्छा लगा ये सुनने कि अच्छा इस आलम के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। यानी कि अब कुंवर भाई आप सोच रहे कि वो एक सादा सी लॉजिक कि हमने ये बात क्या बात सोची कि अगर हैवानात का खुदा अलग होता, नबातात का खुदा अलग होता, तो एक खुदा दूसरे खुदा की मखलूक को अपनी मखलूक को खाने की इजाजत क्यों देता? यानी एक सिंपल लॉजिक, वो बच्चों वाली लॉजिक है, लेकिन एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये फितरत की तलब जो है ना ये है। ये इसी तरीके से जब थोड़ा आगे बढ़ के इस चीज को पढ़ा कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये आइंस्टाइन के उसके लिए हम जब बुनियादी है कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट हर जगह एक ही, इस कायनात में आप कहीं भी चले जाएं रोशनी की रफ्तार हर जगह एक, ग्रेविटी का उसूल कायनात में कहीं भी चले जाएं कशिश का हर जगह एक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आप बात करें तो जिस जगह आप कायनात में चले जाएं वो एप्लीकेबल। तो ये बात कही जाती है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इसको समझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि इस पूरी कायनात का खालिक एक ही है, जिसके कवानीन हर जगह एक सिमिलैरिटी के साथ नाफज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें इंसान अपनी जिंदगी में महसूस करता रहता है, ये वही फितरी इल्हामात, ये इंसान के फितरी इल्हामात हैं कि जो बुनियादी तौर पर उसे रिमाइंड कराते हैं कि तुम फितरतन इलाह मादूद के शऊर से आगाह हो, यानी तुम अपने मादूद से बेगाना नहीं हो, ऐसा नहीं कि तुम उसको पहचानते नहीं हो, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, तुम उसकी मारिफत नहीं रखते, ऐसा नहीं कि जैसे ही आप एक चीज देखते हैं आपके अंदर खुद एक जज्बा बेदार होता है, अच्छा ये चीज खुदा के बारे में ये तुम्हें पता चलता। तो बहरहाल कुरान करीम में ये मैंने पहले छोटा सा रेफरेंस भी आपको दिया था कि दो मकाम हैं कम अज कम के जहाँ पर एक ही वाक्य को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में नकल किया, एक सूरह यूनुस की आयत है 22-23 और दूसरा सूरह अल-अंकबूत की आयत है 65-66। मैं इसका थोड़ा सा आपको तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम इस नतीजे को अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फितरत की बातें सिर्फ और सिर्फ एक अफसाना तराशी हैं या कहानी है या वाक्यन, ये फितरत हर इंसान के पास पाई है और कोई खास वजह है कि जिसकी वजह से इंसान इस फितरत को इग्नोर करता रहता है फितरत की हिदायत को। वल लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है यानी वही अल्लाह है कि जो तुम्हें सैर कराता है खुश्की में और समंदरों में, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि तुम सवार हो जाते हो किसमें किश्ती, وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا. اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ابتدائے سفر میں بڑی اچھی ٹھنڈی اور فرحت ناک ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے انہیں اپنا سفر بہت زیادہ انجوائبل نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت اپنے سفر کو انجوائے کر رہا ہے. لیکن تھوڑے ہی وقفے کے بعد جب وہ تھوڑا آگے سمندر پہ نکل جاتے ہیں تو موسم اچانک تبدیل ہو جاتا ہے. جاءتھا ریح عاصف, اور پھر اس طیبہ یعنی نرم ملائم اور خوشگوار ہوا کی جگہ تند اور تیز اور طوفانی ہوا لگی. وجاءہم الموج من کل مکان, اور ہر طرف سے موج اٹھتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہوتی. اور یہاں پر ایک چیز بہت اور لطیف ہے, جب کشتی میں انسان بیٹھتا ہے اور بظاہر یہ ذکر ہے جیسے پرانے زمانے میں برطانی کشتیوں کو تقریباً 19th century تک جتنے بھی جہاز ہوتے تھے سارے وہ ہوا پر ہی چلتے تھے, برطانی جہاز ہوتے تھے, یعنی موٹرائز جتنی بھی موٹر اور ٹربائنس والی جو پروپلشن ہے یہ بہت بات کی تقریباً 100 سال کے اندر کی جاتا ہے. تو سمندر میں جہاز کی حرکت کا سبب کیا ہے کہ پانی جو اس کو اٹھائے رکھتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بوئنسی, اچھال والی قوت, بوئنٹ فورس, جس کی وجہ سے جہاز پانی کی سطح پر رہتا ہے, اور ہوا کی وجہ سے اس کا پروپلشن آگے بڑھنے, یعنی اگر ہوا نہ چلے تو جہاز سمندر میں ساکت کھڑا ہے. تو میں پرانے اس کی بات کر رہا ہوں, برطانی جہاز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں اس جہاز کے آگے بڑھنے کی بنیاد ہیں, ایک پانی کی سپورٹ اور ہوا کا چلنا جو اس کو لے کے آگے چلتی ہے. اب یہ دو چیزیں جو اس جہاز کو لے کے چل رہی تھی دونوں ہی مخالف ہو گئی کہ وہ ہوا جو اس کو لے کے آگے جا رہی تھی اب اس نے اس کو ڈاماڈول کرنا شروع کر دیا. اتنی تند و تیز ہوا ہو گئی, قابو سے باہر ہو گئی کہ اب جہاز کا بیلنس خراب ہو گیا, اب وہ سیدھا نہیں کھڑا رہتا, اپنی استقامت والی حالت پہ نہیں چلتا. اور یہ پانی جو اب تک اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جہاز کا, اب کس طریقے سے اس کے اوپر آ رہا ہے کہ گویا اسے بھر کر. تو یہ ایک خوبصورت اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ انسانوں کی زندگی میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ اپنا سرمایہ حیات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی زندگی کو تباہ کرنے کے بعد رہتے ہیں. تو یہ ہوا اور پانی جس سے کیا امید لگا کے جہاز پہ سوار ہوئے تھے کہ یہ ہوا اور پانی مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے, تب انہوں نے اپنا رویہ بدل دیا. ہوا جو ہے وہ اس کو جہاز کو گرانے اور پاش پاش کرنے, اور پانی اس کو غرق کرنے کو کرتا ہے. اب کہاں جائیں, اب سوال یہ کس کے پاس ہیں کہ جس پہ تکیہ تھا اب وہی سب چیزیں دعوی مخالفت دی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور اس وقت کشتی پر سوار لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے, ان کا احاطہ کر لیا, یعنی اب ان کے پاس کسی طرف سے بھی نکلنے کی کوئی جائے امکان, فرار کی راہ نہیں. لیکن پھر بھی جب ظاہری تمام اسباب وسائل ہر شے منقطع ہو گئے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب آپ کے پاس ان انسانوں کے پاس تمام اسباب منقطع ہو گئے, اب کوئی رستے ہی نہیں کچھ کریں گے, یعنی اب یہ جہاز جو بیچ سمندر میں طوفان میں گر گیا ہے اس کیا کر سکتے ہیں, اس کی کچھ بھی نہیں ہوتا, چاروں طرف سے گر گئے. دعو اللہ, دعا کا جو لفظ ہے یہ بہت اس کے اندر بھی بہت تعریف ہے. پکارنا دو طریقوں سے ہوتا ہے, ایک آواز دے کر جو آپ سے دور ہوتا ہے, جب آپ کسی دور والے کو پکارتے ہیں تو اسے بلند آواز سے یا فنا, یا کیا ہے, حرف ندا ہے, تو ایک بلانا ہوتا ہے بصورت ندا، پکار، اور ندا کے ذریعے سے آپ کسے پکارتے ہیں جو آپ سے دور ہوتا ہے. دوسرا پکارنا ہوتا ہے بصورت دعا، اور دعا کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے دعا کی بھی عجیب تعریف پہن دی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخیفة دون الجهر من القول، اپنے رب کی دعا، یعنی بصورت دعا جب اپنے رب کو پکارتے ہو تو کیسے تضرعا، گریے کی حالت میں، خیفة خفیہ طریقے سے، یعنی خفیہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کو بھی نہ پتا چلے جو تمہارے برابر بیٹھا ہو، اور تاکید دون الجہر من القول، زبان سے بول کے نہیں، قلم نواز سے نہیں، قول جہری کے ذریعے سے نہیں، تضرع اور خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارنا. تو دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنا انتہائی خفیہ طریقہ سے کہ کسی دوسرے آپ کے برابر بیٹھنے والے کو بھی نہ پتا چلے، یا یوں کہیں کہ دل سے جو پکار اٹھتی ہے وہ دعا. دعو اللہ، اب اللہ کو کیا کرنے لگے؟ بذریعہ دعا پکارنے لگے. ندا نہیں دے رہے خدا کو، ندا نہیں دے رہے، دعا کر رہے. یعنی دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا سے اپنے قرب کو محسوس کر رہا ہے. انسان خدا سے دعا صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے اپنے انتہائی قریب پائے، اتنا قریب پائے کہ اسے یہ ضرورت بھی محسوس نہ ہو کہ مجھے بول کے اس سے بات کرنا. یہ ہے دعا، دعا کی منزل. دعو اللہ، اب خدا کو اپنے سے اتنا نزدیک پاتے ہیں کہ اس سے دعا کر رہے ہیں. کس حالت میں؟ مخلصین. مخلصین ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کہ بندگان مخلصین کی راہ صراط مستقیم کراتی ہے. اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جتنے بھی ظاہری اسباب اور وسائل ہیں اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ جو اندر چھپی ہوئی فطرت تھی وہ بڑھ جائے. یہ انسان کیسا ہو گیا؟ مخلصین کے مطلب ہے کون ہی ہو. یہ انسان، یعنی بغیر کچھ، ابھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بات پہ غور کیجیے، یہ خدائی نہیں کہہ رہا کہ بیچ میں بہت جہاز پر چڑھنے اور اس مرحلے کے بیچ میں کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. صرف کیا بات یہ ہے کہ جب جہاز پر سوار ہوا ہے تو ہوا اور پانی پر اعتماد کر کے سوار ہوا تھا، اور اب بیچ سمندر میں خدا نے اس کو ہوا اور پانی کی حقیقت دکھا دی. ہوا اور پانی کی حقیقت سمجھا دی گئی سمندر میں، کہ جس پر تم اعتماد کر کے نکلے تھے کہ یہ تمہاری منزل تک پہنچائیں گے، دیکھو ان کا رویہ تمہارے ساتھ ہے. تو اب جتنے بھی ظاہر بینی تھی، جتنے بھی ظاہری اسباب اور وسائل تھے، سب کے سب منقطع ہو گئے. تو اب کیا بچا؟ کوئی فطرت جو یہاں پر ہے، جس پر ہم نے پردے ڈالے ہوئے، جس کو چھپایا ہوا تھا، جسے اگنور کیا ہوا، جس کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ فطرت کھل کے سامنے آ گئی. اور جیسے ہی انسان کی فطرت سامنے آئے گی، انسان فوراً مخلصین کے درجے میں پہنچے گا. ان نو ٹائم جیسے میں نے بار بار آپ سے بات کہی ہے کہ انسان کے درجات کی ترقی کے لیے وقت نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ میں 20 سال بعد یہ ہو جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں، آپ 20 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتے ہیں. فرق صرف اس شرط کو پورا کرنے کا ہوتا ہے. یعنی ابھی ہم جتنے بھی غیر از خدا اسباب اور وسائل ہیں ان سے اپنی توجہ منقطع کر لیں، ایک لہجے میں اس جگہ پہ پہنچ جائیں. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب ان کی راہ حیات. دین کسے کہتے ہیں؟ اسلوب حیات، روش، روش زندگی. کہ اب ان کی جو بھی ڈائریکشن آف لائف ہے خدا کے لیے خالص ہو گئی، اور انسان حالت اخلاص میں خدا سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے، اس کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پروردگار نے اس کا وعدہ کیا ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کوئی شک نہیں اس میں، ادعونی استجب لکم، اس میں کوئی شک نہیں، فلاں فلاں فلاں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. تو دعا یعنی اپنے قلب سے گہرائیوں سے خدا کو پکارنا، بغیر آواز، بغیر پکارے، بغیر زبان سے کہے، اور فطرت کا، فطری ہدایت کا کھل کر خالص حالت میں سامنے آنا. تو یہ انسان اب مخلصین کے درجے پر حاصل ہوگی، اس نے اب دعا کی، کیا دعا کی؟ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں، کیونکہ ہمیں ہماری جو آیت ہے وہ ختم نہیں کر رہی ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، سورہ نحل کیا ہے. تو شکر اور کفر کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ خدا سے وعدہ کیا، اور خدا نے کہا کہ مجھ سے جو دعا کی جائے گی میں قبول کروں گا. ایک فرق چھوٹا سا، ابھی موقع نہیں لیکن اشارہ دے دوں، کہ ہم عام طور سے سوال کو دعا سمجھتے ہیں، دعا اور سوال میں فرق ہے. قرآن کریم نے ان دو چیزوں میں فرق کیا کہ دعا الگ چیز ہے، سوال الگ چیز ہے. خدا نے دعا کی قبولیت کا بغیر کسی شرط وعدہ کیا ہے، سوال کی قبولیت کا غیر مشروط وعدہ نہیں. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو دعا نہیں کر رہے آپ، خدا سے سوال کر رہے ہیں. خدا نے جس چیز کی قبولیت کا بغیر کسی شرط کے وعدہ کیا ہے وہ دعا نہ کہ سوال. یہ بات سمجھ لیں. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، اب جب ہم نے ان کو نجات دے دی اس مصیبت سے جس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے پاس نہیں تھی، تو جیسے ہی یہ اس سے باہر آئے فوراً وہی بغاوت کے راستے پر، بغاوت کے راستے پر، وہی طغیان و سرکشی کے راستے پر. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، ایک سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ فطری ہدایت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس وقت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے جب انسان کے سامنے سے تمام ظاہری اسباب اور وسائل منقطع ہوتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان کے پاس اس کے اس سر پہ مصیبت آ جاتی ہے اور کوئی وسیلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو اس کا قلب خالصتاً خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی وہی فطرت اس کو ندا دیتی ہے، پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو اس حالت میں بھی تیری دعا کو سن سکتا ہے، تیرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. یہ پکار کہاں سے آ رہی ہے، یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی فطرت سے سمجھ میں آ رہی ہے جو ہم سب اپنے اندر رکھے ہیں، جو ہم سب کو بصورت ہدایت تکوینی عطا ہوئی، جس کی طرف اب تک ہم متوجہ نہیں تھے، جس کو اب تک ہم اگنور کر رہے ہیں. اس وقت یہ فطرت زندہ ہو کر سامنے آئی. لیکن ایسا کیوں، ایسا کیوں کہ جب بھی ہم ان مسائل سے، مشکلات سے باہر آتے ہیں، پھر ہم اسی فطرت پہ پردے کھینچ دیتے ہیں، موٹے موٹے قمیض کہ نہیں تھا میں تیری بات نہیں سننا. اس کا بھی قرآن کریم ایک ریزن، ایک وجہ بیان کرتا ہے. پہلا تو یہ کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ یہ جو تمہاری بغاوت کا رویہ ہے، یعنی ابھی تم میرے لیے مخلص پہ حالت خلوص میں مجھے پکار رہے تھے، اب مجھ سے منہ موڑ کے کہیں اور چلے گئے. لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس بغاوت کا وبال تمہارے اپنے نفسوں پر ہی آئے گا، کسی دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. اس مصیبت کا جو بیک لیش ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں میں. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پر تھوڑا سا سرمایہ. ثم الینا مرجعکم, اور پھر اس کے بعد تم لوٹ کر ہمارے پاس آؤ. یعنی اشارہ کیا مل رہا ہے کہ انسان کیوں یہ بغاوت کی راہ کیا کرتا ہے اخلاص کو چھوڑ کر؟ دنیا کی زندگی کے سرمایے کے پیچھے. یعنی انسان اپنی فطرت اور فطری ہدایت کی راہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس راہ سے بغاوت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ متاع حیات دنیا کی وجہ سے. سورہ عنکبوت کی جو آیتیں ہیں وہاں بھی یہی ہے, فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون, کہ جیسے ہی ہم انہیں سمندر کے طوفان سے نکال کر خشکی پر پہنچاتے ہیں یہ فوراً شرک کرنا شروع ہوتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا, اور شرک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں کفران کریں, اور ولیتمتعوا, اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. بات اگر آپ ان سارے پیسز کو جوڑیں تو آپ کو بات سمجھ جانا شروع ہو جائے. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی مادی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو اپنے لیے جمع کرے. جب وہ اس مشن پر نکلتا ہے تو اسے یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا اور خدا کا نظام اس قسم کی کسی کوشش اور کاوش میں رکاوٹ بنا ہے. یعنی خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان جو ہے دوسروں کا حق چھین کے اپنے پاس آنے لگے. خدا کا نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم خود پیٹ بھر لو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے یا تمہارے رشتہ داروں میں لوگ بھوکے ہیں, بلکہ خدا کا نظام اس بات کی ترتیب کرتا ہے کہ اگر ایسا ہے اور تمہارے پاس صرف ایک روٹی ہے تو آدھی خود کھاؤ آدھی اس کو کھاؤ. نظام خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی شہوتوں کو جس طریقے سے چاہے پورا کرے. اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک قاعدے قانون اور نظام کے تحت یہ سب کچھ. انسانوں کو یہ پابندیاں بری لگتی ہیں, وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ یہ جو ہے کہ مطلب خدا کو ماننے کی وجہ سے یہ بڑی مشکلیں پڑ جاتی ہیں کہ خدا جو ہے نہ وہ میرے مال میں مجھے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے دیتا ہے, نہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے جسم سے جو چاہوں وہ جیسے چاہوں مزے اٹھاؤں, نہ مجھے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس کا مال ہو موقع ملے اپنی جیب میں ڈالوں. یہ مسئلہ ہے. اس کے لیے جو جسے کہتے ہیں تاغوتیان بزرگ, انہوں نے تو یہ راستہ نکالا کہ خدا کا انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں. لیکن جو چھوٹے موٹے انسان ہیں جو اتنی بڑی جسارت نہیں کر سکتے, انہوں نے کیا کیا کہ مختلف قسم کے لوگوں کو ہیلے بہانے کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس نظام کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی کی راہ پہ چل سکے. یعنی جس کی میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت کامن مثال ہے کہ ہم اپنے خاندان, اپنے بیوی بچوں اور اپنے معاشرے کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ یہ میں تو نہیں چاہتا تھا کوئی غلط کام کروں لیکن گھر والے بہت زیادہ مجبور کر رہے ہیں, ان کی فرمائشات ہیں میں کیا کروں, اب جتنی میری حلال روزی ہے اس میں تو ان کی فرمائشیں پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے اب ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ کیا ہے, آپ نے خدا کے ساتھ اپنے گھر والوں کو شریک کرا دیا. شرک, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ شرک کیا ہے, کہ حکم خدا کے برابر آپ کسی اور کو شامل کر دیں, کسی اور کے حکم کو اہمیت دینا شروع کر دیں, یہ شرک. ہم جس قسم کی تقریبات میں جس میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اتنی رات تک بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری صبح کی نماز پڑھنے میں پڑ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کیا کریں، اٹھ کے آ گیا تو فلاں صاحب برا مان جائیں گے، فلاں صاحب برا مان جائیں گے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اگر ہم صبح کی نماز قضا کریں گے. ایک بہت اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے کہا ایک شخص سے، یعنی کسی ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم یہ داڑھی سنت کا عمل تم نے کیوں نہیں رکھتی، کیوں مون دیتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں داڑھی تو مونتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا، کسی انسان کو تو نہیں نقصان پہنچاتا، دل نہیں دکھاتا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا لیکن تم ایک چیز بھول رہے ہو، جب تم داڑھی مونتے ہو تو تم رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، اس لیے کہ تم ایک سنت پیغمبر کو چھوڑ دو. یعنی یہ بات تو کتنی ویلڈ ہے نہیں، لیکن اصول بہت ویلڈ ہے کہ جب انسان نماز سے فجر قضا کر دیتا ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام کا دل دکھاتا ہے. اور اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے سوچیں کہ امام اور پیغمبر وہ ہیں جو ہم سے ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان محبت کرنے والی ہستیوں کا دل دکھانا قبول ہے، لیکن ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھنا قبول نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. یعنی ہوا اور پانی تو کشتی کو لے کے چل رہے تھے نا، یہ نہ ہوا نہ پانی، کچھ بھی نہیں. یہ ہے ان آیتوں کا مفہوم کہ یہ شرک. کیوں؟ اس لیے رویہ اختیار کرتے ہیں انسان تاکہ دنیا کی اس زندگی میں سے کچھ مزے ہو. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ لئی امر جڑوں، تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ تمہیں لوٹ کے کہاں جانا ہے. تم جن لوگوں کی خاطر میری معصیت کرتے ہو، بلکہ ان لوگوں کی خاطر نہیں، میں تو یہ بات کہوں گا ان کو بہانہ بنا، ان کو بہانے کے طور پر استعمال کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، اصل مسئلہ یہ ہے. ان کے ساتھ تم کتنا رہو گے اور اس کے بعد تمہیں پلٹ کر ایک دن ایک مرحلے پر لازمی میری طرف آ جائے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنا رہنا ہے اس کو اتنا وقت دو. بہت خوبصورت اصول ہے، جس کے ساتھ جتنا رہنا ہے اس کو اتنا وقت دو، جتنا خدا کے ساتھ رہنا ہے. اصول جو جناب امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ یہی کہ جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کو وقت دو، جتنا آخرت میں زندگی گزارنا ہے اتنا اس کو. تو یہ آیتیں یاد رکھیے گا، سورہ یونس کی آیت 22-23 اور سورہ عنکبوت کی آیت 65-66، ایک ہی مضمون ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر شخص اس فطرت کا حامل ہے جو اسے توحید کا عارف بناتی ہے. ہر انسان کے پاس وہ فطری ہدایت موجود ہے. یہ فطری ہدایت اگرچہ کہ انسان متوجہ نہ ہو، تب بھی مسائل اور مشکلات کے وقت میں اپنا اثر دکھاتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت کہ جب انسان کے سامنے سے تمام اسباب اور وسائل منقطع ہو جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت فطری ہدایت کھل کے سامنے آتی ہے. انسان اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا، جب ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تب بھی اس کے اندر امید کی ایک کرن باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے. یہ جملہ کس کے؟ امام صادق علیہ السلام. کہ جب سارے کے سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں پھر بھی دل کی گہرائیوں میں کرن روشن رہتی ہے کہ کوئی ہے جو اس حالت میں بھی مجھے نجات دلا سکتا. وہی خدا ہے اور یہ کرن یہ فطرت ہے جس کو ہم اور آپ بھولے رہتے ہیں اپنی عام زندگی. اور دوسری بات, دوسرے سوال کا جواب کہ انسان کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنی حیوانی اور نفسانی لذتوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کس وجہ سے متوجہ نہیں ہے؟ تو فطرت توحید ہے اور غیر فطری راہ شرک. عنایتوں سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ فطرت توحید ہے. جس طریقے سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فطری راہ کو طے کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے, انی وجہ تو وجہی علی, اور غیر فطری راہ شرک. انسان یا تو خدا کا انکار کر دے گا, یا اگر خدا کو مانے گا بھی تو اس کے ساتھ بہت سارے پاور سینٹرز کو بھی ساتھ رکھ کے چلا رہا ہوگا. شرک کہ میں نے آپ کو یہ تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ شرک توحید کیا ہے کہ لا قوت الا اللہ, یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہے کہ بہت ساری قوتیں ہیں جو خدا کے پردے چل رہی ہیں, یہ شرک ہے. کہ اگر خدا نہیں لے گا تو امام سے لے لیں, نعوذ باللہ. اگر یہ معیار ہے معرفت کا تو سوچ لیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک میں, غیر فطری راہ شرک ہے, فطرت توحید. اب اس چیز کو ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں بالکل آخر امتحان. اور یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی جو رقیق ترین اور گہری, انتہائی گہری آیتوں میں سے. اور ابھی تک میں نے جتنے بھی حضرات کی زبان سے اس آیت کا مطلب سنا ہے, بہت معذرت کے ساتھ انہیں میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ بزرگ اور عرفا علماء کی تفسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ وہ خلاف بیان اصلی, خلاف متن قرآن. یہ آیت مشہور ہے آیہ میثاق کے نام سے, اور اس کا نشان ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. میں آپ کے سے کسی سے درخواست کر سکتا ہوں جس کا ترجمہ مجھے سنا ہے؟ ذہن بہت مشہور, بہت دفعہ بھی سنیں گے, یا کم از کم یہ بتائیں گے آیت کس چیز کے بارے میں بتائیں گے. عہد الست کیا ہے؟ جی, یعنی اس میں جو لفظ دو الفاظ جو اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ عالم زر, عالم زر میں عہد الست. یہ عالم زر کیا چیز ہے؟ زر زر یہ ذہنی ہے, رال ہے. یہ عالم زر کیا چیز ہے جس میں عہد الست کیا گیا, عہد کیا گیا الست کو رکھتے ہیں؟ جی بہن, تم تھوڑا سا اس کو ڈسکشن کریں. اچھا, انسان کی
جان سے پہلے کسی عالم
کا ذکر ہے؟ اس میں یہ بتائیے کہ پیدائش سے پہلے تو کیا تمام انسان اکٹھے ایک جگہ جمع کیے گئے؟
مجموعی طور پر جو تاثر معاشرے میں یہی ہے,
سب کو ایک جگہ
ضروری نہیں, یہ بات کہیں سے واضح نہیں
ہوئی. عموماً
یہی
دیا جاتا مطلب اس کا,
یعنی حضرت آدم کی سلب سے پوش سے اتنی ضروریت پیدا ہونے والی
تھی
جو ہے وہ تو ہم ابھی آتے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو پرسپشن ہے, تاکہ اس کو کلیریفائی کریں, یعنی پرسپشن یہ کہ عالم زر کوئی موقع تھا کہ جب خدا نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام ضروریت کو نکالا, ان سے عہد لیا, اور پھر اس کے بعد کہہ لیا. یہ جب یہ کوئی نہیں بتاتا
بات جو آ رہا ہے اس کی طرف بھی سوال ہو رہا ہے.
جی آپ کو پوچھنا چاہ رہا
ہوں اس مطابق ہے کہ کیا مطلب جب
نہیں وہ تو ہے لیکن یہ کس چیز ارد و ارد پہلا حد کیا ہے ارد ارد کا مطلب ہوتا ہے جب یعنی عام طور سے جب آپ لفظ ارد استعمال کرتے ہیں تو اس کو ایک عربی کی اصطلاح میں کہ یہ ظرف ہے وقوع ظرف وقوع یعنی کسی واقعے کے امکان پذیر ہونے کا ظرف ہے ارد کہتے ہیں جب میرے جب سے مراد ہے کہ یہ چیز جب ہوئی تو کسی خاص وقت میں ہوئی کسی خاص جگہ پر ہوئی ٹھیک ہے. اس تو یہ اس کی وجہ سے ہی ساری کا ہوا میرے اس کو سمجھنے میں جو غلط فہمی ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ سارے کنفیوژنز ہیں. اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جیسے ہم نے اصول کیا اختیار کیا ہوا ہے کہ پہلے ہم آیت کے متن کو ہر بار بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل نہیں کریں ٹھیک ہے تبھی آیت صحیح معنوں میں سمجھ میں آتی ہے ورنہ اسی کو تفسیر پہ رائے جا جاتا ہے کہ پہلے سے دماغ میں ایک بات لے کے بیٹھے ہوئے اور آیت کو بھی اسی روانی میں پڑے گا یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی ذہن کو خالی کریں بالکل اور متن آیت کو بالکل بغور اس کا مطالعہ کریں. وقت اور جب اخذہ کے معنی بہت وسیع ہے اس کو انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے ایکسٹریکٹ ٹو ایکسٹریکٹ یعنی ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے حاصل کرنا نکالنا کسی سے لینا اخذہ ان سب معنوں میں جی. وقت اخذہ اور جب اخذ کیا نکالا حاصل کیا رب کو کا یہ رب کو کا بھی بہت مزہ آیا تیرے رب نے کس کے رب نے یعنی یہ جو راز کی باتیں نا ساری ان ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب خصوصی طور سے پیغمبر اکرم سے یعنی یا ایوہ الناس نہیں یا ایوہ الناس سارے انسان سن لو یا ایوہ الذین آمنوا سارے ایمان والوں سن لو سارے متقی سن لو نہیں ربوں کا یہ جہاں جہاں بھی ربوں کا ہے نا یہ اسرار ہیں کوئی کہ جس کے مخاطب کے طور پر خدا سوائے پیغمبر کے کسی دوسرے کو اہل نہیں سمجھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ تیرے رب نے اخذ کیا مِمْ بَنِي آدَمَ اس غلط فہمی کا تو یہی پہ اظہارہ ہو گیا کہ آدم سے تھوڑی نکالا ہے مِمْ بَنِي آدَمَ کہ جب نکالا تیرے رب نے آدم کے بیٹوں میں سے کیا نکالا من ظہورہم یہ اسی کی مزید تشریح ان کی پشت میں سے ذریتہم ان کی ذریت کو آدم کے بیٹوں کی پشت میں سے تیرے رب نے نکالا ان کی ذریت کو پھر کیا گیا وَأَشْهَدَهُمْ اور ان کو گواہ بنایا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے اپنے نفوس پر جب آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریتوں کو نکالا تو انہیں خود ان کے نفوس پر گواہ بنایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ہاں میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا نا سوالیہ ایک تو حل ہوتا ہے ایک آ ہوتا ہے حل استفہام اقراری اور آ اس میں انکاری اور اقراری دونوں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر انکاری میں استعمال ہوتا ہے. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا نہیں ہوں تمہارا رب یہاں بیچ میں کہا کا لفظ نہیں ہے ایگزیکٹ ترجمہ سنتے ہیں ان کی بنی آدم